امام صادق علیہ السلام آن لائن مدرسہ، ہماری ویب سائٹ www.imamsadiq.tv، درس عقائد مقدماتی، استاد سید علی عباس رضوی، درس نمبر 4.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین، رب صلی علی محمد وآلہ الطاہرین. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور آج ہمارا درس عقائد کا یہ چوتھا درس ہے. میں خلاصتاً آپ کے سامنے جو گزشتہ درس میں بات ہوئی ہے بہت مختصر طور پر بیان کر دوں، اور پھر آج کے درس کا جو اہم سوال ہے اور جو اہم عنوان ہے اس کی طرف گفتگو کریں گے. گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ دین کی کیا تعریف ہے، اور قرآن مجید میں دین کو کس طریقے سے یاد کیا گیا ہے. آپ کے سامنے عرض کیا کہ دین کو لغت میں، اور دین کو قرآن میں، دین کو علماء کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں. یہ تمام باتیں آپ کے سامنے گزری. مثال کے طور پر دین کو قرآن میں جزا کے نام سے یاد کیا گیا ہے، قانون کہا گیا ہے، شریعت کہا گیا ہے، اطاعت اور تسلیم کے معنی میں لیا گیا ہے. دین کو لغت میں حکم، قضا، جزا، عذاب، ان تمام معانوں میں لیا گیا ہے. اور آپ کے سامنے اصطلاحی تعریف پیش کی تھی، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس تعریف کو. تعریف یہ تھی کہ ان تعلیمات اور ہدایات کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے جسے خداوند عالم نے وحی کے ذریعے انسان کو ہر پہلو سے کامیاب بنانے کے لیے بھیجا ہے. یہ تمام بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر دیا کہ جو گزشتہ درس میں آپ کے سامنے، تیسرے درس میں بیان ہوا تھا. آج آپ کے سامنے، اب میں شروع کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا اس بات کی طرف. اب جب ہم کو اور آپ کو دین کی تعریف پتہ چل گئی، یاد رہے کہ ابھی ہماری گفتگو اور بات چیت اس بارے میں بالکل نہیں ہے کہ کون سا دین حق ہے، کون سا دین باطل ہے، الہی دین کون سے ہیں، غیر الہی دین کون سے، ابھی ہم اس پہ جانے والے ہیں. ابھی جب دین کی ہم نے تعریف کی ہے تو صرف اصطلاحی تعریف میں جو ہم نے اسلام کو مد نظر رکھا تھا، باقی لغت میں باقی ہم نے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ دین کون سا، حق یا باطل. اب ہمیں غور فرمائیے گا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس دنیا میں اگر اتنے سارے ادیان موجود ہیں، اتنے سارے دین موجود ہیں، تو ہم کس دین کو انتخاب کریں. ہمیں جانا تو اس حد تک کے ہے کہ ہم یہ شعور پیدا کر لیں، یہ معرفت حاصل کر لیں، اور اس لیول پہ آ جائیں کہ جہاں پر ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ہمیں کس دین کی پیروی کرنا ہے. لہٰذا اس سے پہلے مقدمتاً اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے اتنے سارے دین ہیں، یہ جو ہمارے سامنے اتنے سارے ادیان ہیں، یہ کیسے وجود میں آئے. آخر کیا وجہ بنی کہ یہ تمام لوگ جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کسی نے اسلام کو مانا، کسی نے کرسچینٹی کو مانا، کسی نے ہندوازم کو، کسی نے کوئی یہودی ہے، کوئی الگ الگ ادیان، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی سکھ ہے، تو یہ ہمارے سامنے سوال ایک بہت بڑا ہے کہ یہ دین کی جو دین کے نکلنے کا جو منشا ہے، جو سورس ہے، وہ کیا ہے. اگر یہ بات انشاءاللہ حل ہو جاتی ہے اور سمجھ میں آ جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی سے آئندہ کے مراحل طے ہو جائیں گے. توجہ فرمائیے گا اس بات کی طرف. یاد رہے کہ یہ ہماری مقدماتی بحث ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر گنجائش ہو اور زیادہ بات کرنے کی، لیکن بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے ان سب باتوں کو پیش کرنا ہے. دین کہاں سے نکلا، سوال یہ ہے. اب دیکھیے، جب انسان اس دنیا میں آیا، پہلی دفعہ جب انسان نے دنیا میں قدم رکھا، جو انسان کی ایک دم ارلی ہسٹری ہے، وہاں سے دین کی گفتگو شروع ہو چکی تھی. میں نے آپ سے بیان کیا تھا گزشتہ دروس میں، وہاں سے دین کی بات کہ ہمیں کس طرح عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ تمام چیزیں شروع ہو گئی تھیں۔ تو اب اگر ہمیں سورس دیکھنا ہے کہ سورس کیا ہے ان تمام باتوں کا، تو دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نے یا تو طبیعت کو دیکھا، نیچر کو دیکھا۔ بہت توجہ کریے گا، دو چیزیں ہیں انسان، دو سورسز ہیں دین کی وجود میں آنے کے۔ سب سے پہلے انسان نے نیچر کو دیکھا، طبیعت کو دیکھا، اور طبیعت کو دیکھنے کے بعد کچھ چیزیں اس کی سمجھ میں آئیں، پھر اس نے ایک اور چیز درک کی اور ایک اور چیز اس کی سمجھ میں آئی کہ اس طبیعت کے علاوہ بھی ماوراء الطبیعت کچھ ہے، سپر نیچرل۔ پہلے اس نے نیچر کو دیکھا، اس نے سمجھا کہ، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ بس یہی نیچر ہی سب کچھ ہے، کچھ لوگوں نے ماوراء الطبیعت، اس طبیعت سے اٹھ کر اور اس طبیعت سے بالا تر، بلند تر کچھ چیزیں اس نے محسوس کی۔ مثال کے طور پر میں عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے، مثال کے طور پر ہم نے، انسان نے جب آنکھ کھولی تو اس نے دریا دیکھا، سمندر دیکھا، پانی دیکھا، زمین، درخت، جانور، حیوانات، اپنے جیسے دوسرے انسان، سورج، چاند، آسمان، یہ تمام چیزیں اس نے دیکھی، یہ ہے نیچر۔ لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ انسانوں نے ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو درک کیا اور محسوس کیا۔ مثال کے طور پر اس نے یہ محسوس کیا کہ اس ظاہری اور محسوس کرنے والے یعنی لمس کرنے والی مادے کے علاوہ بھی، بدن کے علاوہ بھی، اس لمس کرنے والی باڈی کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اس نے محسوس کیا میرا ایک نفس ہے، اس نے محسوس کیا میری ایک، ہو سکتا ہے، روح ہے۔ انسان خواب دیکھتا تھا، سوچتا تھا کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے میرے ساتھ۔ یا مثال کے طور پر بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو اس نے اس عالم طبیعت کے باہر درک کی اور محسوس کی۔ لہٰذا دو چیزیں اسی وقت، جیسے انسان نے زمین پر قدم رکھا، اسی وقت سے دو چیزیں وجود میں آ گئیں، ایک نیچر اور طبیعت، اور ایک سپر نیچرل اور ماوراء الطبیعت۔ ٹھیک، جن لوگوں نے نیچر اور طبیعت کو سب کچھ مان لیا، کہا کہ نہیں صرف ہم ہیں اور ہمارے اطراف کی یہ دنیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دین کو ہم بنائیں گے، ہم، مین میڈ ریلیجنز وہاں سے وجود میں آنے لگے۔ انہوں نے، ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، تمام فکر تھی، تمام محدودیت جو تھی، وہ صرف بشر اور بشری علوم کے اطراف تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی صرف انسان اور انسان کے اطراف جو چیزیں ہیں بس وہ۔ اور ان لوگوں نے جو اس بات کو محسوس کیا کہ نہیں، اس چاند اور تارے اور سورج اور سمندر کی قدرت و قوت اور انسان کی قدرت و قوت کے علاوہ بھی کوئی قدرت ہے اس دنیا میں، اور اس نے محسوس کیا کہ اس طبیعت اور اس نیچر کے علاوہ بھی ایک قدرت ہے اس دنیا میں، تو وہ ماوراء الطبیعت کا قائل ہوا اور اس نے یہ کہا کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے دین کی جو باک ڈول ڈالی اور جو اس نے اپنی آئیڈیالوجی بنائی اور جو اس کی جہان بینی تھی، جو اس کا ورلڈ ویو تھا، وہ مختلف تھا، اور اس نے الہی ادیان کو چننا اور انتخاب کرنا بہتر سمجھا۔ یہ بات واضح رہے کہ میں اشارہ کرتا چلوں کہ انسان یہ نہ سوچے کہ جو ہے کوئی باہر سے ہدایت کرنے والا نہیں تھا، نہ، یہ میں بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ نے اسی وقت، جس وقت سے انسان کو زمین پر بھیجا، اپنے نمائندوں کو بھیج دیا تھا تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے اور حجت تمام ہو جائے۔ لہٰذا ہر وقت نبی موجود رہا، حجت خدا موجود رہی، اور حجت خدا یہ بتاتی رہی کہ دیکھو، یہ نیچر تو ہے حقیقت، لیکن ایک اللہ اور ایک الہ ہے، ایک خالق ہے جو ان سب چیزوں سے ماورا ہے، ماورا یعنی بالا تر ہے، اونچا ہے، عالی ہے۔ لہٰذا اب آپ کے سامنے واضح ہو جانا چاہیے کہ دین کے نکلنے کا اور دین کے منشا جو ہے، دین کا جو سورس ہے، وہ دو ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے صرف طبیعت کو اور نیچر کو سب کچھ مانا، تو انہوں نے ایک مادی فکر کو، اپنے ذہن کو مادیت میں محدود کر لیا، اور مین میڈ ریلیجنز کا وجود جو ہے وہ سامنے آیا۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ طبیعت کی، اس طبیعت کے علاوہ، یہ طبیعت سب کچھ نہیں ہے، اس طبیعت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اور اس نے وہ آواز سنی جو انبیاء کی آواز تھی، اس نے وہ آواز سنی جو اس کے اندر کی آواز تھی، تو وہ یہ قائل ہو گیا کہ نہیں، ہم سے بڑا ایک خالق ہے، ہم سے بڑی ایک قدرت ہے، وہ ہمارا خالق ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے الہی ادیان کو منتخب کیا. اب مین میڈ ریلیجنس میں بھی بہت سارے ادیان وجود میں آئے، اور الہی ادیان کو ماننے والے، ماوراء الطبیعت کو ماننے والوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ ادیان وجود میں آئے. میں بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں. تو اب آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ دین کی دو قسمیں وجود میں آ گئیں، ایک بشری دین وجود میں آئے اور ایک الہی دین وجود میں آئے. ٹھیک ہے، تو اب دین کا سورس یہاں سے نکلا، اور دین ہمارے سامنے جو اتنے سارے، دنیا میں جو ہمارا سوال تھا آج کے درس کا، تو اتنے سارے جو ہمارے سامنے ادیان ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے فطرت کو سنا، کچھ لوگوں نے اندر کی آواز کو سنا، کچھ لوگوں نے محسوس کیا اپنے سے زیادہ بڑی طاقت کو اور انہوں نے اس طرح عمل کیا، اور کچھ لوگوں نے صرف محدود ہو کر اس دنیا میں رہ گئے. لہذا دو وجود میں آئے، دو سورسز وجود میں آئے، ایک بشری اور ایک الہی. اب یہاں پر جب ادیان کی بحث ہوتی ہے، جب مذاہب ریلیجنز کی بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو علماء یہاں پر مختلف ادیان کو ذکر کرتے ہیں اور مختلف قسمیں بیان کرتے ہیں، مختلف قسمیں. مثال کے طور پر یہاں پر توحیدی اور غیر توحیدی دین کے عنوان سے ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں، یا ابراہیمی اور غیر ابراہیمی ادیان کو مان لیا جاتا ہے، یا مثال کے طور پر ابراہیمی اور غیر ابراہیمی دین کون سے ہیں، ابراہیمی ادیان، ابراہمک ریلیجنس جنہیں کہا جاتا ہے، ابراہیمی ادیان میں مسیحیت ہے، یہودیت ہے اور اسلام ہے، غیر ابراہیمی میں ہندوازم ہے، بدھزم ہے، سکھزم ہے، جینزم ہے، یہ غیر ابراہیمی ادیان ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شنٹو ہے، زرتشتی ہیں، بہائی ہیں، یہ تمام لوگ اس طریقے سے دین کو اپنے آئیڈیالوجیز کو بنا کر، دیکھیے جو میں بار بار آئیڈیالوجی کہہ رہا ہوں، آئیڈیالوجی یعنی کیا، جہان بینی یعنی کیا، شروع کے درس میں بیان کیا تھا، تفکر، آپ کا طرز تفکر، آئیڈیالوجی اور جو آئیڈیاز کا ایک مجموعہ ہے، اور پھر اس کے اور ورلڈ ویو کے درمیان ایک رابطہ ہونا. میں بات کو بہت آسان کرنا چاہ رہا ہوں، سنگین نہ ہو جائے. آئیڈیالوجی میں اور جہان بینی میں ایک رابطہ ہونا ضروری ہے. علامہ طباطبائی، میں ایک بات کو عرض کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں، علامہ طباطبائی بہت مشہور عالم دین، جن کی بہت مشہور کتاب تفسیر المیزان ہے. کچھ لوگ اپنے کچھ خاص کارناموں کی وجہ سے بہت مشہور ہو جاتے ہیں، لہذا علامہ طباطبائی کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت خدمات ہیں ان کی، بہت جید عالم دین تھے، عارف تھے، فلسوف تھے، مفسر تھے. تو ان کی جو، ان کا شاہکار جو ہے، ان کی جو اہم ترین کتاب جو مشہور ہوئی، وہ ہے تفسیر المیزان. ان کی یہ کتاب ہے شیعہ در اسلام. شیعہ در اسلام میں، فارسی میں کتاب ہے، اسلام میں شیعہ، ترجمہ اردو کا یہ ہوا. اس کتاب میں علامہ طباطبائی ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ تمام ادیان میں کوئی بھی دین ہو، ٹھیک، کوئی بھی دین ہو، الہی ہو، غیر الہی ہو، مین میڈ ہو، بشری ہو، الہی ہو، ابراہیمی ہو، غیر ابراہیمی ہو، اس سے بھی بحث نہیں ہے، تمام ادیان میں فرماتے ہیں کہ ایک عنصر مشترک پایا جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی ایک کامن فیکٹر، ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمام ادیان میں مشترک ہے. یعنی آپ جس دین کو بھی اٹھائیے گا، اس میں آپ یہ چیز ضرور پائیے گا. کیا چیز؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر امر اور نہی کا ایک مجموعہ پایا جاتا ہے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرو اور نہ کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، اس طرح یہ کام انجام دو، فلاں کام اس طرح انجام نہ دو. یہ جو امر اور نہی کی جا رہی ہے، یہ جو ہے ہر دین میں پائی جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے واقعاً بڑی اچھی بات ہے. اور کوئی بھی دین وجود میں نہیں آ سکتا جب تک ایک سیٹ آف آرڈر نہ ہو، لاز نہ ہو کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ عنصر مشترک ہیں. اور یہ جو امر اور نہی کا مجموعہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ایک آئیڈیالوجی کے مطابق ہے، یہ ایک طرز تفکر کے مطابق ہے، اور یہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ ایک جہان بینی کے حساب سے بنتی ہے، یہ جہان بینی مختلف ہو سکتی ہے، لہٰذا امر اور نہیں کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا۔ بہت یہاں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی جو انسان نے اس دنیا کے بارے میں اپنے سوچا ہے اور جس طرح اس دنیا اور کائنات اور جہان کو سمجھا ہے اور درک کیا ہے، اسی حساب سے وہ اپنا طرز تفکر بناتا ہے، اسی طرح کی اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اور اس آئیڈیالوجی سے جو ہے وہ امر و نہی نکلتی ہے۔ جس طرح کی جہان بینی اور ورلڈ ویو ہوگا، اسی طرح کا امر و نہی ہوگا۔ بس یہ جو ہمارے سامنے اتنے سارے ادیان وجود میں آئے، در حقیقت فرق یہاں سے نکلتا ہے کہ انسان کس طرح سے اس دنیا اور اس کائنات کو درک اور محسوس کر رہا ہے۔ اگر انسان نے صرف مادیت کی نگاہ سے اس پوری دنیا اور کائنات کو، اس پورے سسٹم کو سمجھا ہے، تو اس کے امر اور نہیں کرنے کا طریقہ مادی ہوگا، اور اگر اس نے الہی پیرامیٹرز پہ، الہی موازین اور معیار اور ملاقات پہ اس کائنات کو سمجھا ہے، تو اس کے امر اور نہیں کرنے کا جو طریقہ ہے اور جو اس کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے، وہ الہی ہوگا۔ بہت خوبصورت بات یہاں پہ بیان کی انہوں نے۔ اور انسان چونکہ ان کی بات کمپلیٹ کر دیتے ہیں، اور انسان اجتماعی زندگی کا محتاج ہے، لہٰذا خاص قوانین کی اس کو ضرورت ہے۔ اب یہ قوانین چاہے وہ خود بنائے یا چاہے وہ الہی سورسز سے ان قوانین کو لے، یعنی جو قوانین بنا رہے ہیں ہم اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے، اسی کو تو دین کہتے ہیں۔ تو یہ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، انتخاب بنائے جانے سے مطلب یہ نہیں کہ صرف انسان بنائے، بلکہ اگر کوئی نبی ہم کو دے رہا ہے قوانین، تو ہم اس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ تو یہ جو قوانین کا ہم انتخاب کریں گے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہاں سے ہم لے رہے ہیں، اور جس سے ہم لے رہے ہیں اس کی جہان بینی اور اس نے اس جہان کو کس طرح درک کیا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے اس دنیا کے بارے میں، وہ کیا سمجھتا ہے اس دنیا کو، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بس 4 دن کی زندگی ہے اور ختم ہو جائے گی؟ اگر یہ طرز تفکر ہے تو پھر ہاں، نہ قیامت سمجھ میں آئے گی، نہ اس دنیا کے بعد والی زندگی سمجھ میں آئے گی، نہ ملائکہ کا تصور سمجھ میں آئے گا، نہ روح کا تصور سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر انسان کے ذہن میں مادیت نہ ہو اور معنویت ہو، اور ماوراء الطبیعت یعنی اس طبیعت اور اس نیچرل مادی چیزوں سے اٹھ کر وہ سوچ رہا ہو اور اس دنیا کو دیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہو، تو یقیناً اس طریقے سے وہ اپنے دین کو اور اپنی زندگی کو سنوارے گا، اپنے دین کو بنائے گا، انتخاب کرے گا۔ یہ جو ایک بات میں بیچ میں آئی فطرت کی، اب اس بات کے اوپر تھوڑا سا ہم اشارہ کر دیں، اور ایک آخری بات بہت اہم قانون آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ فطرت کیا ہوتی ہے؟ توجہ کریے گا اس چیز کی طرف۔ بہت زیادہ مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، فطرت کی بہت ساری تعریفیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری پہچان۔ مثال کے طور پر فطرت کہتے ہیں وہ چیز ہے کہ جو ہر زمانے میں ہو اور ہر مکان میں ہو، یعنی انسان کے اندر، چاہے جو جس زمانے میں انسان ہو، شروع سے حضرت آدم سے لے کر ابھی تک جو زمانے گزرے ہیں، فطرت بدلتی نہیں ہے، فطرت وہی رہتی ہے، فطرت ہر زمانے میں اور ہر مکان میں وہی رہتی ہے، چاہے ہندوستان میں آدمی ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے دنیا کے جو ہے وہ شمالی علاقے میں ہو، چاہے دنیا کے جو ہے وہ جنوبی علاقے میں ہو، جہاں بھی انسان ہو، فطرت انسان کی نہیں بدلتی۔ فطرت یعنی کیا؟ یعنی بہت سادہ زبان میں، انسان کی خلقت کی جو خصوصیات ہوتی ہیں جو عقل کے مطابق ہوں، اسے فطرت کہتے ہیں۔ یعنی عقل کے مطابق جو خصوصیات ہیں انسان کی، اور جو انسان کے اندر خاص چیزیں ہیں، وہ وہی رہتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، یہ بات یہیں پر واضح کر دوں، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، جس طرح سے بہت ساری روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ پیدا ہوتا ہے الہی فطرت کے اوپر، اس کی فطرت الہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ماں اور اس کے باپ اس کو یہودی اور عیسائی بنا دیتے ہیں، چونکہ اس کا ماحول ویسا رہتا ہے، اس کے اطراف کے جو لوگ ہیں، اس کے ذہن کے اوپر تعلیمات جو بار کی جا رہی ہیں، ان سب کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا فطرت کبھی کبھار جسے کہا جائے آگ جو راکھ کے نیچے ہوتی ہے، آگ گرم ہے، کوئلہ جو ہے وہ گرم ہے لیکن راکھ کے نیچے، اگر راکھ کو ہٹا دیا جائے تو پھر وہ دہکتا ہوا کوئلہ سامنے آ جاتا ہے، کوئلہ جو ہوتا ہے۔ تو یہ جو فطرت کی جو آواز ہوتی ہے، فطرت کی جو تعریف ہوتی ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فطرت کبھی کبھار جسے کہا جائے زمانے اور حالات اور بدلتے ہوئے حالات اور زمانے کی جو ہوا ہے وہ اس کو تھوڑا سا فطرت کی آواز کو دبا دیتی ہے، ایسا نہیں ہے فطرت کو مار دیتی ہو، فطرت مرتی نہیں۔ ہاں کبھی کبھار انسان کہتا ہے، کبھی کبھار انسان جو ہے ضمیر اور فطرت میں خلط کر دیتا ہے، مکس کر دیتا ہے، تو وہ مسکنسپشن نہ ہو، ضمیر الگ چیز ہے اور فطرت الگ چیز ہے، فطرت الہی ہے، فطرت خداوند عالم نے ہر انسان میں رکھی ہے، یعنی یہ ایک طریقے کا ریسیور ہے کہ جو انسان کے اندر سے پہلے سے موجود ہے اور جو بہت اچھی طرح سے اچھی باتوں کو درک کر سکتا ہے اور ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ یعنی فطرت کے اندر الہی اور الوہیت کی خصوصیت موجود ہے، یوں کہا جائے تکامل تک جانے کی چاہت موجود ہے، ہر اچھی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یہ ہے فطرت۔ اب دیکھیے میں دو مقدمے بیان کروں گا اور پھر آپ کے سامنے نتیجہ لوں گا۔ اب جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ انسان کے اندر فطرت ہے اور فطرت جو ہے وہ اس کے اندر اس کو متعالی اور الہی چیزوں کی طرف لے کر جاتی ہے، اوپر لے کر جانا چاہتی ہے، پروان چڑھانا چاہتی ہے، کمال تک لے کر جانا چاہتی ہے، فطرت جو انسان کی ہے وہ مقدس ہے، متعالی ہے، پاک ہے۔ جب انسان آتا ہے خداوند عالم کی جانب سے تو پاک فطرت لے کر آتا ہے، ٹھیک، یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں ہیں ماشاءاللہ سے۔ اب یہ دیکھیے گا پہلا مقدمہ کیا ہے، انسان کی فطرت میں کمال تک پہنچنا ہے۔ ہر انسان، یہ جو میں نے کہا تھا نا، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی مکان ہو، آپ کسی بھی انسان کو اٹھائیے اور اس سے کہیے کہ کیا تمہیں فلاں چیز میں کمال چاہیے، مثال کے طور پر علم حاصل کرنے میں کمال تک پہنچنا چاہتے ہو، ہر ایک کہے گا ہاں میں پرفیکشن تک جانا چاہتا ہوں، میں پرفیکٹ بننا چاہتا ہوں۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی پیسہ کمانا چاہتا ہے، کوئی کک ہے، کوئی باورچی ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی کارپینٹر، کچھ بھی ہے، جو بھی چیز وہ کام کر رہا ہے، اگر کھانا پکا رہا ہے، کک ہے، تو جب آپ اس سے پوچھیے گا کہے گا ہاں میں اپنی کوکنگ میں پرفیکشن کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی پیسہ کمانا چاہتا ہے، آپ اس سے پوچھیے گا وہ کہے گا ہاں میں بے نہایت تو کمال تک جانا چاہتا ہوں، جو سب سے عالی اور سب سے الٹیمیٹ آخری سطح ہے، لیول ہے، ٹاپ لیول ہے، میں وہاں تک جانا چاہتا ہوں۔ انسان کے اندر پرفیکشن تک جانے کی خواہش موجود ہے، کوئی بھی انسان ہو، کبھی بھی رہا ہو، پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے، ان دونوں مقدموں سے انشاءاللہ ہم نتیجہ ایک لیں گے۔ جب انسان، یہ بات طے ہو گئی کہ جب انسان ہر جہت سے اور ہر پہلو سے کمال تک جانا چاہتا ہے، تو اب دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو جس دنیا میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کتنے سال کی ہے، ہماری عمر کتنے سال کی ہے، ہم یہاں کتنا رہیں گے، مثال کے طور پر آپ کہیے 60 سال، جو ایک ایوریج ایجز ہوتی ہیں، 90 سال، 80 سال، بہت آج کل دیکھ لیا 100 سال، ٹھیک، 80, 90, 70، یہی سب چلتا رہتا ہے۔ اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خود ختم ہو جائیں گے، ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، جو ہماری ہمارے پوزیشنز ہیں، جو ہماری ہماری دارائی ہے، جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، گھر بار، کھانا پینا، گاڑی گھوڑا، کپڑا، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز کی ایک ایکسپائری ڈیٹ معین ہے اور ہر چیز کو اس دنیا سے جانا ہے۔ تو اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز کی ہر چیز کا ایک اینڈ ہے، ایک انتہا ہے، ایک لمٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہماری جو فطرت ہم کو سب سے اعلیٰ درجے تک لے کر جانا چاہتی ہے، وہ آواز اور وہ فطرت کی آواز پوری نہیں ہو سکتی، وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ چونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں، ہم ہمیشہ باقی رہیں۔ ایک سب سے بڑی خواہش یہ ہے انسان کی کہ ہماری زندگی کبھی ختم نہ ہو، ہم زندگی کے حوالے سے پرفیکٹ بننا چاہتے ہیں، اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں۔ تو اب اگر ہم ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس مادی دنیا میں تو نہیں ہو پائے گی ہماری یہ ضرورت پوری۔ کیوں؟ کیونکہ کمال جو ہے وہ لامحدود ہونا چاہیے۔ اگر ہم کمال تک جانا چاہتے ہیں تو کمال کی خصوصیت یہ ہے کہ کمال لامحدود ہو، اور اس دنیا میں لامحدود کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز محدود ہے. توجہ فرما رہا ہے, ہر چیز محدود ہے, ایک ٹائم لمٹ ہے ہر چیز کی, اور محدود ہونا نقص ہے. محدود کوئی بھی چیز اگر لمیٹڈ ہو, آپ دیکھیے گا کوئی بھی چیز اگر لمیٹڈ اس میں آتی ہے تو یہ ایک نقص ہوتا ہے, یہ کمی ہوتی ہے کہ جو انسان کو پسند نہیں. لمیٹڈ چیزیں نہیں, ان لمیٹڈ کی طرف انسان جانا چاہتا ہے. تو بس ان دونوں باتوں سے ہم نتیجہ ہی لیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ انسان کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ ہم کمال تک جائیں. کمال یعنی کیا؟ بے نہایت, لامحدود, اور اس دنیا میں لامحدود جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو بس انسان ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسے جہان کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس طبیعت اور اس نیچرل چیزوں سے ماورا ہے, مافوق ہے. اسی لیے ایک متعالی حقیقت کا معتقد ہو جاتا ہے. جب انسان محسوس کرتا ہے کہ بھائی ہم تو چاہ رہے ہیں کہ بے نہایت و لامحدود کی طرف جائیں, لیکن یہ دنیا تو بڑی محدود ہے, تو انسان خود بخود, اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کو اور آپ کو محسوس کرنا پڑیں گی, اور کہیں نہ کہیں ہم اور آپ محسوس کر چکے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے. آپ اس درس کو اور اس گفتگو کو سننے کے بعد محسوس کریے گا اس چیز کو کہ ہم واقعاً اس دنیا میں ہر چیز ختم ہوئی جا رہی ہے, ہر چیز فنا ہوئی جا رہی ہے. پیسہ ہم کو مل رہا ہے تو چار دن کے بعد ختم ہوا جا رہا ہے, اگر کوئی بہت زیادہ جمع بھی کیے لے رہا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ جو ختم ہونے والی چیزیں ہیں, محدود چیزیں ہیں, اس کے اندر ہم کمال نہیں ڈھونڈ سکتے. لا محالہ انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی دنیا ہونا چاہیے, ایک ایسا جہان ہونا چاہیے کہ جو لامحدود ہو. بس جو لامحدود ہے وہی سپر نیچرل ہے, وہی مافوق طبیعت ہے, اور وہیں سے الہی اور متعالی سورسز کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا نتیجہ آج کا تھا کہ ہم کیوں جو ہے وہ مین میڈ ریلیجنس کی طرف نہیں جاتے. توجہ فرمائیے گا, بس آخری جملہ, ہم کیوں مین میڈ ریلیجنس کی طرف نہیں گئے؟ کیونکہ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے اندر کمال طلب کرنے کی, کمال کی تک جانے کی خواہش ہے. اس دنیا میں کوئی بھی چیز لامحدود نہیں ہے, ہر چیز محدود ہے, لہٰذا ہم ایک لامحدود کی طرف, ان لمیٹڈ کی طرف متوجہ ہوئے, اور وہی چیز جو ہے وہ لامحدود چیز جو ہے وہ متعالی ہے, مقدس ہے, الہی ہے, ماورا الطبیعت, جو بھی آپ نام دینا چاہیں ہے. اور وہاں سے ہم جب کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم سے ایک بڑی چیز ہے. اب جب ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ ہم سے ایک بڑی چیز ہے, تو ہمارے لیے وہ مقدس ہو گئی, معتبر ہو گئی, اور اب ہم اپنا جو دین ہوگا اور اپنی جو اہم ترین فیصلے ہوں گے, اپنی زندگی کے اہم ترین جو فیصلے ہوں گے, وہ ہم اس سے کنیکٹ کریں گے, اس کے ذریعے لینا چاہیں گے. آج کے درس میں جو ہم نے یہ سیکھا کہ دین کے جو سورسز ہیں وہ کیسے ہیں, مین میڈ ہے, اور مین میڈ کی کیا وجہ ہے کہ جو لوگ صرف نیچر کو حقیقت مانتے ہیں, کچھ الہی ہیں, ڈیوائن ہیں. ڈیوائن کی وجہ کیا ہے کہ انسان اپنی فطرت کی طرف اور اپنے ان تقاضوں کو محسوس کرتا ہے کہ اس سے بڑی بھی ایک طاقت ہے, اس طبیعت سے مافوق بھی ایک چیز ہے, اور وہ الہی دین کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ایک اور اہم بات کو ڈسکس کریں گے کہ جہاں پر ہم یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ ہمیں دین کی ضرورت کیوں آ پڑی اور کیوں ہم کسی دین کو انتخاب کریں. انشاءاللہ ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیے گا. پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امام صادق علیہ السلام آن لائن مدرسہ, ہماری ویب سائٹ www.imamsadiq.tv